أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى محمد جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اگلی کلاسز میں تو کچھ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کچھ عناوین آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو یوں کرنا ہے کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو ایک آپ ایسی عمارت کھڑی کریں گی کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ایک معمولی سی شیطانی وسوسے سے بھی ڈھیر ہو سکتی ہے اور معمولی ہوا کا جھونکا چلنے سے بھی وہ عمارت گر سکتی ہے۔ دیکھیں، شیطان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے کیا ہے؟ کیا اس کے پاس کسی قسم کے علم کی کوئی کمی؟ کتنے انبیاء کا دور دیکھ چکا ہے وہ، کتنے بڑے بڑے مجتہدین کو بہکانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرنے کی کوششیں کرتا ہے، صاحبان تقویٰ کو کیسے کیسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، علم کی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں۔ انبیاء ما سبق جو ہیں ان سب کی شریعتوں سے بھی واقف ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر ہم بھی علم حاصل کرتے چلے گئے فقط اور اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو شیطانی طریقہ کار کے اوپر ایک عمل ہو جائے گا اور اس کا انجام آپ کے سامنے۔ تو اگر آپ علم حاصل کرتی چلی گئیں اور عمل نہیں کیا یا کچھ جو ٹوٹے پھوٹے عمل انجام دیے بھی تو اعمال میں ہمارے کوئی نور بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زیرو پاور کا بلب ہو اور اس کے اوپر آپ کالے رنگ کا کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ اس کے اوپر چڑھا دیں تو اس کی روشنی یا تو نکلے گی نہیں یا انتہائی مدھم روشنی ہوگی، یعنی اعمال میں نور نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ کیا ہمیں گناہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں؟ تو امام معصوم سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب کا جو وہاں سے آیا اس کا مفہوم یہی تھا کہ نہیں، گناہ کرنے کی اجازت ہے، اجازت، لیکن فقط اتنی کہ جتنی دیر کے لیے تم آگ میں کھڑے رہ کر رہنا برداشت کر سکو، یعنی ان گناہوں کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا پوری زندگی اسی طرح سے گزار دیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں، تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو ایسے ہی جیسے آگ میں کھڑے رہنا کوئی منظور کر لے، جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا تم برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت۔ کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے صرف جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی آپ سوچتی بھی نہیں کیونکہ انجام سے باخبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں کوئی عذاب ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی عمل اپنے یقین کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ یوں نہیں ڈال دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جلائے گی، لیکن یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اس کا ہم کو شاید یقین نہیں ہے یا یقین کا وہ درجہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور جب کوئی نیکی کا کام کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور اگر گناہ کیا تو ایک آگ سی چلی گئی جس نے جنت کے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اچھا، اب دیکھیے، اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے तो कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि बहुत अपने अंदर एक नुमाया तब्दीली आप रूहानी तौर पर महसूस करेंगे। देखिए, इस गुफ्तगू को अभी शुरू करने का, तमाम चीजों को शुरू करने से पहले, ये हमेशा से हमारा तरीक़ेकार ये रहा है पिछले सालों में भी, कि गुनाह छोड़ने के मुतालिक जरूर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इल्म हासिल करना इसके बगैर बिल्कुल बेफायदा, और एक बदतरीन इल्म बनकर रह जाता है अगर इल्म हासिल करते चले गए और अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। तो ये पहला मरहला है, उसके बाद फिर इल्म हासिल करने का मरहला शुरू होगा। कि अगर कोई शख्स इल्म को अगर फकत हासिल करता जाए और उसके साथ साथ वो गुनाह भी छोड़ दे, तो बहुत बड़े बड़े मुकामात को वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर, मैंने जिस तरह पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत सारे असरात उसके ऐसे जाहिर होते हैं कि हर गुनाह की एक बरजखी शक्ल बन जाती, हर गुनाह की एक खास बरजखी शक्ल, जैसे कि हदीस भी आपके सामने है पैगंबर इस्लाम खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो भी हंसते हुए गुनाह करेगा वो रोते हुए जहन्नुम में दाखिल होगा। तो इसका लाजमी नतीजा ये है, इससे हमें सरफ नजर नहीं करनी चाहिए। कौन बर्दाश्त करेगा कि ये तमाम के तमाम आमाल कब्र के अंदर भी खास बरज़खी शक्ल को इख्तियार कर लेंगे? अगर कब्र में इस तरह के 50-100 सांप मौजूद हों जो कयामत तक उसको डसते रहें, जरा तस्वुर करके देखें, चश्मे तस्वुर में लेकर आए, सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए। एक जरा सा हमें कहीं शुबा भी हो जाता है कि इस इमारत में मसलन एक छोटा सा सांप घुसाया है, तो कितनी ज्यादा आपके अंदर वो पैदा हो जाती है। बल्कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी, कितनी मजालिस के अंदर ऐसा हुआ कि लोग परेशान हो गए कि बाकायदा कहीं से चूहा घुसाया और जो है वो पूरी खवातीन जो है वो दरम बरम हो गई पूरी महफिल, हालांकि वो तो कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला कि जिससे इंसान जान से जाए ऐसा भी कोई मसला नहीं था। तो ये तमाम आमाल एक बुरे आमाल एक बरज़ख़ शक्ल को इख्तियार करने वाले। इसी तरीके से ये भी एक बात दिमाग में रहे कि इन तमाम गुनाहों की वजह से अचानक से अजाब इलाही भी आ जाते हैं। अव्वल तो कितने सारे अजाब इलाही हम यहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलसल, खासतौर पर पाकिस्तान और कराची में रहते हुए, ये सब अजाबों की कस्म होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है, कभी एक तेज रफ्तार लहर आती है और फिस्को फजूर में मुबतला लोगों को बहा के ले जाती है, कभी कोई बाज़ औकात बाज़ हालात में, इस पर एक अलग बहस छिड़ जाती है। लेकिन जलजले भी बाज़ हालात में इस तरह से आ सकते हैं कि जब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, बड़े बड़े गुनाह आवाम के अंदर बढ़ते चले जाएँ। बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो मैदान कयामत में आएंगे, अपने कुछ आमाल की वजह से उनकी शक्ल बंदर जैसी हो जाएगी, बंदर जैसी। अलबत्ता लोग फिर भी उनको पहचान लेंगे कि किन किन आमाल की वजह से ऐसी बरज़खी शक्ल इनकी बनी। कुछ अफराद ऐसे होंगे कि जिनकी शक्ल सुअर की तरह से हो जाएगी, सुअर की तरह से उनकी शक्ल। ये बहुत सी सारी रिवायात हैं इन सब के पीछे, जिसका अभी बयान करने का वक्त नहीं हमारे पास, वो अलग एक मौजू के तहत कभी बयान होंगी। लेकिन सिर्फ आपको एक बरज़खी शक्ल दिखाने के लिए कि इन आमाल का लाजमी नतीजा इस शक्ल की सूरत में जाहिर होगा। बाज़ औक़ात वो खास शक्लें अख्तियार कर लेंगी, बाज़ औक़ात मैदान क़यामत में भी जो लोग अफराद मशहूर होंगे वो खास जानवरों की शक्लों में आएंगे। कुछ अफराद जो है वो कुत्ते की शक्ल में मसलन आएंगे, कुछ अफराद ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ और जानवरों की शक्ल में, कुछ रीछ की शक्ल में होंगे, कुछ मसलन उल्लू की शक्ल में होंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक तस्वीर है। एक रिवायत में यह है कि एक बेपर्दा औरत जो होगी उसको मैदान कयामत में ना जाने कितने साल तक उल्टा लटकाया जाएगा और उसके नीचे, उसके सर के नीचे आग को दहकाया जाएगा, यहां तक कि उसका मगज टपक टपक के गिरेगा नीचे उस आग के नतीजे में। कि अपने बालों को नामहरमों से नहीं छुपाती थी, अब इसका लाजमी नतीजा ये निकलना है कि मैदान कयामत में अजाब बर्दाश्त करना होगा। बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि रिवायात में है कि उनके सर पर मैदान कयामत में तेशे और बेलचे से वार किए गए होंगे। यह इन सब के पीछे गुनाह है खास, कि जो फला गुनाह का मुर्तकिब उसके साथ ये होगा, फला गुनाह का मुर्तकिब उसके साथ ये होगा। बहुत सारे अफराद मैदान कयामत में ऐसे आएंगे कि जिनके दो चेहरे होंगे, दो चेहरे जो सामने कुछ और पीछे कुछ। वैसे तो सामने बहुत बढ़ बढ़ के और मोहब्बत का इजहार मसलन किया जा रहा है रिश्तेदारों के अंदर, लेकिन जैसे उठ के गए उनकी मसलन बुराई शुरू हो जाए। सामने कुछ और पीछे कुछ, दो चेहरे बनाकर मिलना, ये इंशाल्लाह इसकी कभी और तफसील आएगी। بہت سارے افراد میدان قیامت میں بہت سے گناہگار اس طرح سے آئیں گے جو زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سارے سود خوروں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے، پیٹ کے بل رینگیں گے وہ، تو ان اس گناہ کا نتیجہ. اور خالی فقط سود خور ان معنوں میں نہیں، بہت ساری ہم سوچتے ہیں سود کا خاص ایک دماغ میں کانسیپٹ آنے لگتا ہے، بہت ساری سودی اسکیموں کے اندر حصہ لینا. آپ کو ہمیشہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہاں میرے لیے اجازت ہے، کہاں میرے لیے حرام ہے، کون سی چیز سودی ہے، کون سی چیز غیر سودی. تو میدان قیامت میں رینگتے ہوئے آئیں گے بہت سے افراد، میدان قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. خاص طور پر جو غرور و تکبر کے مرض میں گرفتار ہیں وہ میدان قیامت چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے، کہ تمام اہل محشر کے قدموں تلے افراد کچلتے جائیں گے، کچلتے جائیں گے. وہاں موت تو ہوگی نہیں، کئی لوگ ہلاک ہو جائیں، لیکن کوئی عذاب مستقل وہاں پر دیا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے بہت سارے افراد، روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ میدان قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا ان کے چہرے پر. وہ اس طرح سے آئیں گے، وہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہ جن کے پاس کل تک کا ایک دو آدھ روز تک کا یا کچھ پیسہ ان کے پاس ہے جس سے ان کی گزارا اوقات ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں سے مثلا جھوٹ بول کے یا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، یہ وہ افراد ہوں گے. خاص طور پر آیت اللہ حسین بروجردی مسجد کے کناروں پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیوں سے مانگتے ہیں، اکثر آیت اللہ حسین بروجردی جب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو ان فقیروں کے پاس رکتے تھے، ان کو حدیث سناتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس قوت لا یموت موجود ہے، یعنی تمہارے پاس اتنا موجود ہے کہ تم زندہ رہ سکو، کھا سکو، اور آج تک کا بھی خرچہ تمہارے پاس ہے، تو یہ مانگنے والی چیز نہ کرو، بلکہ اگر تم عام لوگوں سے مانگنے آئے ہو بہتر ہے کہ اس مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے مانگو جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، ورنہ پھر میدان قیامت میں اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے ان کو. اسی طریقے سے روایات میں کتنا ملتا ہے کہ خاص طور پر جو آلات موسیقی بجاتے ہیں یا گانے کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس طرح سے، ان وہ اس حالت میں آئیں گے کہ آلات موسیقی روایت میں ان کے ہاتھوں سے چپکے ہوئے ہوں، اور بہت سے آلات موسیقی سے ہی ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی مار پڑ رہی ہوگی. سب کے پیچھے روایت اور کتابوں کے ریفرنسز ہیں، جو انشاءاللہ جب آپ کی غنا اور موسیقی کے فقہی مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو اس وقت اس موقع پر پیش کروں گا. ابھی تو صرف میدان قیامت بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کا اگر یہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی اپنے لیے برداشت کر سکتی ہیں تو یقیناً ان کو انجام دیجیے، کوئی حرج نہیں. جیسے امام نے کہا جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود، پچھلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے باقاعدہ جو سعودی کمپنی ہے ایک آرام کو، اس نے ایک جگہ پر کھدائی کی تھی سعودی عرب میں، تو وہاں پہ بڑے بڑے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے جو وہاں کے اسکالرس وغیرہ، خیر اس کو چاروں طرف سے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا کیونکہ تیل کی کھدائی سعودی عرب میں، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو بہرحال وہاں پر یہ ڈھانچے بھی برآمد ہوئے، تو وہاں پہ اسکالرس سے بھی رابطہ کیے گا. تو بہرحال سب کا ایک متفقہ یہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ جو ہے قوم عاد کے ڈھانچے، قوم عاد ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ہواؤں نے ان کو اڑا کے آسمان میں لے گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا. ان کے بہت بڑے بڑے اس طرح سے اسٹرکچرس ہوتے تھے. تو دیکھیں ان سب عذاب یہ پہلے بھگت چکی ہیں قومیں، تو پیغمبر اسلام فتوی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت سارے فائدے اور بینیفٹس حاصل ہوئے کہ ہم پر فوری طور پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے کہ جس میں پوری پوری قومیں ہلاک ہو جائیں. عذابوں کی دیگر نوعیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ والے عذاب پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں آتے، لیکن پہلی امتوں پہ ہو چکا. اور ان کی الگ ہے، آپ جا کے قرآن پڑھیں گے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ ان پہ کس عذاب سے، کن وجوہات کی بنا پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا. تو ایک ایسی خلیج حائل کر دیتی ہے یہ سب چیزیں انسان اور خدا کے درمیان، یہ گناہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دیتے ہیں کہ انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا بڑا انسان ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنے سے. کتنا آپ سنتی ہیں حضرت خضر کا تذکرہ، خضر نکلا ہی اس سے ایک سبزہ، سبز چیز کو کہا جاتا ہے. حضرت خضر کا نام خضر پڑا ہی اس وجہ سے تھا، اسی وجہ سے نام پڑا ان کا کہ وہ جس جگہ سے حضرت خضر گزرتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جاتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ موسیٰ و خضر کے واقعے اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو ایک لحاظ سے حضرت خضر کو موسیٰ کی استادی کا شرف حاصل ہوا تھا، پیغمبری کے حوالے سے اور مرتبے کے حوالے سے حضرت موسیٰ ہی کا درجہ ان سے بلند ہے، لیکن ایک خاص تناظر میں حضرت خضر کو استادی کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ کی. تو حضرت خضر کے متعلق البتہ یہ بات بتا دی جائے کہ علماء میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے، علماء کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی خدا تھے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی خدا نہیں تھے، ایک مرد صالح تھے، جو کہ قرآن نے بھی ان کو مرد صالح کہا. بہرحال اور خود آیت اللہ خوئی مرحوم سے بھی جب پوچھا گیا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا ایک عام شخص تھے یا ایک عام صالح مرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی صحیح طور پر تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ان کے پاس عہدہ نبوت تھا یا نہیں. تو بہرحال حضرت خضر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف آپ کو حاصل ہو گیا، اب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ حضرت خضر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا. حضرت خضر کو بہت بڑے بڑے اعمال کہ مثلا انہوں نے 1,00,000 دفعہ، مثلا جیسے میں ویسے کہوں کہ 1,00,000 دفعہ جو ہے وہ میں نے سورہ مثلا بقرہ پڑھی تھی، یا میں نے مثلا 1,00,000 حج کیے ہیں، یا ایسے بڑے بڑے اعمال بتانے چاہیے تھے کہ واقعی ہم کہتے ہیں ہاں واقعی پھر تو حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف چلیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید حاصل ان اعمال کی بنا پر ہو جاتا. صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا روایت میں کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا، کہا گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے. فقط گناہوں کو ترک انسان اگر کر دے تو اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اور ایک مرد صالح تھے، جیسے کہ اگر ہم ایک دوسرا والا پہلو لیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے تو مقام عصمت بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن عصمت کو ایک بات اور بیچ میں آ گئی تو عرض کر دوں، مقام عصمت ویسے تو ایک گاڈ گفٹیڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر پروردگار رکھتا ہے، لیکن اپنی اپنی ظرف کے مطابق اور اپنے اعمال کے مطابق انسان ایک پرسنٹیج عصمت ہی حاصل کر سکتا ہے. 1%، 2% عصمت کاملہ وہ تو صرف 14 معصومین کے پاس، لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ عصمت کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یعنی ایک خاص پرسنٹیج عصمت کاملہ تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کوئی گناہ وہ عمومی زندگی میں نہیں کرتے. ایک مہاراجے کی باقاعدہ ایک محفل تھی جس میں بہت سے مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوال یہ وہاں پر اٹھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان 60-70 سال کی ایک زندگی گزارتا جائے اور کبھی اس سے ایک گناہ بھی نہ ہو. تو اسی وقت جو وہاں مجتہدین موجود تھے، انہوں نے جو حاضرین وہاں پر موجود تھے عام افراد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے سب عادل افراد ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، کہ آپ میں سے کر کوئی شخص یہ بتائیے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا. تو بہت سارے افراد نے ہاتھ کھڑے کر دی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا، ایک گناہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جب ایک عام شخص کے پاس یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ آئمہ اور جو پیغمبر ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گناہ کا سوچ بھی سکتے ہیں، جبکہ عام شخص بھی میں بھی یہ صلاحیت ہے. جب ہی امام خمینی کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ضرور ہے. عام طور پر ہوتا نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جب آپ پر واجب کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا مطلب ہے آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کریں. اور بالفرض کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی بہترین ربر آپ کے پاس ہے، اریزر آپ کے پاس ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. آپ تو کمپیوٹر کا دور ہے تو ڈیلیٹ یا انڈو کر دیں اس کو، جو الفاظ کہے جائیں اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں آپ پچھلی زندگی کی اس طرح سے جو ہے وہ غائب کر سکتی ہیں. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مایوسی سی عام طور پر صاحبان ایمان کے دل و دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. بالکل غلط یہ خیال ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ جیسے ہم عام افراد کے اندر بھی دیکھیں تو خیر مجتہد تھے سید مہدی بحر العلوم، تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو اچھی معقول تعداد کو یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں. اللہم صل علی محمد. بحر زخار علم کے حوالے سے، اچھا نام بھی مہدی، تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا، وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا، کیونکہ شخصیت نہیں ایسی نابغہ روزگار، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں، دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں، علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے خود تذکرہ کی، یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میرے کیا کیا میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جب بھی کبھی مجتہدین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں، ظاہر ہے اپنی شو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں، تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اس مردے سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا، افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ ایسا چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مرحلے طے کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی، عالم مادی سے ہٹ کر، تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی کھور میرے پاس آئی، جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی کھور آئی، اور پہلے وہ سامنے سے آئی، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے. تو اب حجابات چاک ہو جائیں گے، چیزیں نظر آنے لگیں گی، معنویات، فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ، بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے افراد تھے، ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی، پھر بائیں طرف سے آئی، پھر پیچھے سے آئی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے، ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، لیکن ادھر واہ واہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری، جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ نے آواز جو وہ بنا رہا ہے قرت کے اندر، وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی، خیر اس پہ تو احادیث بھی بہت ساری اس چیز پر آئی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو روزانہ ایک فرشتہ آ کر نماز شب کے لیے جگاتا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی. باقاعدہ ایران کے ایک عالم دین تھے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا، ایک دفعہ پاکستان آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، اور یہ ہمارا ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا بھی شاید اگلی گفتگو میں، کہ ہر شخص کو چاہیے اور ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کہ 40 روز اپنے نفس سے ادھار لے لے، تاکہ نفس فقط 40 روز کے لیے اس تکلیفوں کو برداشت کر لے. صرف 40 روز، انلیمیٹڈ ٹائم کی بات بھی نہیں ہو رہی، پوری زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ مثلا آپ سوچیں کہ وہ ہوئے بھی تو ساری زندگی کیسے میں عمل کروں. صرف 40 روز، اور اس میں کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی نہ ہو، ایک گناہ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 کا عدد خود ایک برکت کا حامل ہے، آپ کتنی روایات اور اس کے اندر بھی پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی 40واں روز گزرا، ایک ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی، یہاں تک کہ میں جب یعنی گناہوں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا ان 40 روز میں، اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھا کہ نہیں ادھر ٹس سے مس نہیں ہوں گا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، صرف 40 روز. اور کہہ رہے 40واں روز گزرا تو میں یہاں تک کہ دکانوں کے اندر جاتا تھا، مثلا سبزی لینے کے لیے گیا، کہا 2 کلو آلو تول دو، آلو لے کر جتنے میں اس کے پلڑے میں ڈالتا تھا پورے 2 کلو نکلتے تھے، نہ ایک چھٹاک زیادہ نہ کم، کوئی بھی چیز تولتا تھا. تو یعنی ظاہری صفات عدالت بھی میرے اندر آ گئے. یعنی بعض اوقات اس طرح کی کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے. خیر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ظاہری اعتبار سے کرامت ہی اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں اصل سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، جیسے ایک شخص، ایک عالم پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے افراد اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے عالموں کے گھر رہ پڑتے تھے. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، نہ کوئی سہولیات ہیں، اور شاید نہ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو، ورنہ تو ایک بجائے کہ وہ تزکیہ نفس کریں وہ کھانے پینے کے لیے مثلا پڑ جائیں گے ان کے گھر آ کر. تو یہ ماحول بھی اب ختم ہو گیا، لوگ سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے تھے تو عالموں کے یہاں رکتے تھے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. 20 سال وہ ان کے گھر رکے، پھر یہاں تک کہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ رکا ہے اور بہت بڑا میں آپ کو عارف سمجھا کرتا تھا، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کرامت ہوتے نہیں دیکھی. دیکھیں ہم کس سے بہت زیادہ محروم ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم بار بار آیت اللہ بہجت کا بھی تذکرہ کریں گے، ان کی بہت سی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ان تبا تباہی کا تذکرہ ہوا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی کرتب وغیرہ ہمیں دکھائے تو ہم کہتے ہیں او ہو یہ بہت بڑا عارف ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ طے الرض کر کے چلے جانا، یہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پر 99.99 کیسز میں پروردگار بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ان سے سلب کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نیکوکار افراد آپ کو زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں، کوئی کرامت بھی ان سے سرزد آپ ہوتے نہ دیکھیں، تو وہ جا کے اس کے بھی دماغ میں کانسیپٹ یہی تھا کہ شاید کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو، کوئی جو ہے طے الرض کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، کوئی کرتب دکھائے اس طرح کا تو ہم اس کو عارف مانیں، کہا کہ کوئی کرامت سرزد ہوتے نہیں دیکھی. ان عالم نے کہا کبھی یہ بتاؤ کہ تم 20 سال سے یہاں پر ہو، کبھی تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ 20 سال کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارو اور کبھی اس سے گناہ ہوتے نہ دیکھو. اصل کرامت یہ ہے. ہم بعض اوقات اس قسم کے جو جعلی ٹائپ کے پیر الٹی سیدھی کہ انہوں نے فلاں کے متعلق کہا وہ بات سچی ثابت ہو گئی، وہ فلاں عورت ان کے پاس گئی کہا تمہارا بیٹا ہوگا دیکھیں ان کے یہاں ہو گئے، چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی جو اندازہ لگانے والی باتیں اس سے ہی لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں، سب جہالت کی دلیل. اصل میں کوئی شخص شریعت کے اوپر کتنا عامل ہے، کتنا زیادہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا عارف. جب بھی آیت اللہ بہجت جو اکثر لوگ ان کے کہتے تھے کہ ہمیں عرفانیات کا کوئی درس دیں، وہ کہتے تھے کیا تم نے توزیل مسائل پہ مکمل عمل کر لیا ہے؟ کہا کہ آگا کوشش تو کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے. کہا جب کوشش میں کامیابی ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس، پہلے رسالہ عملیہ پر عمل کرو، توسیع المسائل پر عمل کرو، اپنی زندگی کو احکامات شریعت کے دائرے کے اندر تو لے کر آؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف عملیات بتائے جائیں اور تم کوئی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں اور لوگوں کو کرتب دکھاتے پھرو اور جو ہے وہ اپنا گرویدا بناؤ، اس سے دنیا حاصل کرو؟ نہیں، بالکل یہ علماء اور مراجع سے سخت شدت سے مخالف ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی، تو انہوں نے کہا کہ صفت عدالت ظاہری طور پر میرے اندر جو ہے وہ آ گئی تھی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے، بلکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے، یہ تو تھوڑی اس سے اور پہلے کی تصویر ہے آپ کے سامنے، لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر کی تمام خواتین کو اپنے پاس بلایا تھا، ساری خواتین. دیکھیں آئمہ معصومین کا بھی یہی طریقہ کار تھا، گھر کے سارے افراد کو جمع کرتے تھے شہادت سے پہلے. آئمہ کی کتنی ہے کہ جا کر آپ باقاعدہ وصیتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون کون سے اتنا اہم موضوع ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، کہ انتہائی دلچسپ کہ آخری وقت میں کون سے نبی نے کیا وصیتیں کی ہیں. دیکھیں آخری وقت سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر انسان کوئی بات کہے تو خود ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ڈائنگ ڈیکلریشن ایک چیز کہلاتی ہے. اس وقت جو بھی اگر کوئی شخص اپنا آخری بیان دیتا ہے تو اس کو قانونی بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے، مرتا ہوا شخص کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتا مثلا. تو ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو خواتین وصیت کرتا ہوں. گھر کی اپنی محرم بہوؤں کو جمع کیا، بیٹیوں کو جمع کیا، اور زوجہ محترمہ کو تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا امام خمینی کی، سب جمع ہوئے. کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، دیکھو کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، کبھی گناہ نہ کرنا، ایسا نہیں کہ بس عمومی سی گفتگو، انتہائی اہم ترین موقع پر کہ جبکہ روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے اور ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی، اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں، اس موقع پر ایک وصیت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اور پچھلی دفعہ تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی تھا آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی کا جو میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ بہت سارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو علم میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب نے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو، پھر دونوں کے درمیان دل میں کینہ دور ہوا. تو آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے عرفان اور علم کا جو ایک پورا عرصہ تھا وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جیسے کہ بند سا ٹوٹ گیا اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ سب پتا ہے، گناہوں کی مذمت بھی پتا ہے، نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر، ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال، بڑا عام سوال ہے، سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں. دیکھیے یہ خاص طور پہ بات دماغ میں رکھیں، تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہو، لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو، ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں. تمنا ضرور کی ہے بھائی، ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیے، آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں، آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے اس دفعہ نئے کپڑے بنانے، اب شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو، ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلا چرانے پڑے پیسے آپ کو، سارے کام آپ کر جاتی ہیں، والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو اگر منوانا ہو، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے، متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا، مرید بننا پڑے گا، صاحب ارادہ. آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا ماشاءاللہ کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، آپ نے گھر کے کام نمٹائے، ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کھانا بھی پکا کر آئی ہوں گھر میں، آپ نے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا. اگر آپ فقط ایسے ہی جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں سے مدرسے کی لے لیجیے گا گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر، 40 طریقے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے مثلا، اس میں بھی مثال لکھی ہوئی، ٹی بی کا مریض ہو جائے بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی، نہ دوا کرے، نہ پرہیز کرے، نہ علاج کے لیے جائے، نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے، بتائیے اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ، اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے، وہ چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ابھی آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا. تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں مرید نہیں، ہم نے فقط تمنائیں کی ہیں، خواہشات کی ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا اور خواہشوں سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی. تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے. اور جب آپ ارادہ کر لیں گے، آپ دیکھ لیجئے ایک دن کے، وہ تو 40 روز کی بات تھی نا اس عالم دین کی، جو پاکستانی عالم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا، آپ ایک ایک دن سے ابتدا کیجئے، 40 روز کا عہد نہ کریں، آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کے پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی، چاہے آپ کو گھر پہ مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگانے پڑ جائیں، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے، کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نہیں آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں، نہ غیبت سنوں گی، نہ جھوٹ بولوں گی، نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی، نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. ایک ایک دن کا سے آغاز کریں، اس کے بعد بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں، جو ویسے تفصیل آگے چل کر آنے والی. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی، ارادہ نہیں کیا، تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا. دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی، ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت کو اور مینٹل فیکلٹیز کو استعمال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں. آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد بھی اس کے اندر بہت سی چیزوں میں دخل نہیں دیتے، گھر کا مثلا زیور خریدنا ہے، گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے، فلاں خاتون وہ بڑی تیز ہیں، وہ جائیں گی زیور خرید کے مثلا لائیں گی، कपड़ा खरीदने के लिए कितनी आप बार्गेनिंग करते हैं, कितनी वो दुकानदार से आप वो करती हैं, वो भी आंखों में सुरमा लगा के बाजी बाजी करके खूब बेवकूफ बना रहे होते हैं सब लोगों को, और ज्यादा कीमत बता के कम कर देती हैं। आप भी बहुत खुश खुश घर में वापस आती हैं कि देखा मैं कितना कम करवा के लाई, और वो हंस रहा होता है कि मैंने ज्यादा कीमत पहले ही बता दी थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करती हैं, पूरा दिमाग को इस्तेमाल करती हैं चीजों को खरीदने में और अपने मकासिद को पाए तकमील तक पहुंचाने में। लेकिन यहां जब भी मौका दीन का आता है, हर शख्स इंतहाई बेवकूफ, अहमक, गबी और कुन जहन बन जाता है। कुछ पता नहीं हौनकों की तरह देख रहा होता है, कुछ पता नहीं कि अब इस मौके पर मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मुझे करना चाहिए, कुछ भी उसको पता नहीं होता। दीन के मामले में सारे लोग जो उससे पहले कलाबे मिला रहे होते हैं और घंटों घंटों बहस कर रहे होते हैं, लेकिन दीन का मामला आता है तो सारे कुन जहन बन जाते हैं, अपने दिमाग और जहानतों को इस्तेमाल ही नहीं करते। मसलन कितना परेशान होना चाहिए जहानत की, मुझसे गुनाह नहीं छूट रहे, इनका लाजमी नतीजा जहन्नुम की आग में जलना है, हमेशा हमेशा की जिंदगी मेरी जो आखरत में मैं गुजारूंगी, इस मेरे साथ क्या होगा, और ये फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। अब आपको परेशान हो जाना चाहिए, अपनी जहानत को इस्तेमाल करना चाहिए, उलमा से रुजू करना चाहिए, जानने वाले अफराद के पास जाना चाहिए, मैं कैसे अपनी चीज अपने वाजिबात को कैसे उतारूं, नमाजें मुझ पर इतनी हैं, रोजे मुझ पर इतने हैं, फलक हुम्स मैंने अब तक नहीं दिया है, कितनी चीजें मुझ पर बाकी हैं, कल को खुदा ना खास्ता में मर गई तो मेरा क्या होगा। अब क्या है, अब अपनी जहानत को इस्तेमाल कर रही, कब्र में कौन कौन सी चीजें मेरे लिए कारामात है, अभी से मैं चीजें जमा करके रख लूं अपने पास, क्या करूं। यहां ये हो रहा है जहानत का इस्तेमाल, जो कि हम पूरी जहानत को मुकम्मल, अब आम से नौजवान को देखें, वर्ल्ड कप के पिछले जितने वर्ल्ड कप अब तक हुए, कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या स्कोर किए हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड उनके, सारे बच्चे जवानी बता सकते हैं, लेकिन जरा सा आप पूछ लीजिए कि जनाब फला इमाम की वालदा का नाम क्या है, तो सारे लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी से पूछ लीजिए कि जनाब हर शख्स को पुलिस सरात पे से गुजरना है, पुलिस सरात पे से आसानी से गुजरने के अमाल कौन से, हर शख्स को मसलन कब्र के अंदर जाना है, अजाब कब्र से बचने के असबाब बताइए क्या है, हर शख्स को मीजान के उसके नामा अमाल को तोले जाएंगे, वहां पे कौन कौन सी नेकियां काम आएंगी, किसी को कुछ भी नहीं पता, इस वजह से कि आखरत के मामले में हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया। ये दूसरी वजह है, जहानत को इस्तेमाल कीजिए खुदा के लिए। दुनिया के मामलात में हम अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, आखरत के लिए और गुनाह छोड़ने के लिए कभी जहानत को इस्तेमाल नहीं करते। नए नए तरीकेकार लेकर आइए, सोचिए कि मैं कैसे इस गुनाह से अपने आप को बचाऊं, रोजाना मुझसे कितनी गीबतें हो रही हैं, रोजाना मुझसे कितने झूठ मैं बोल रही हूं, रोजाना मसलन में कितना टीवी के ऊपर मौसीकी सुन रही हूं, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं इससे। तो अब उसके बाद फिर ये मरहले शुरू होंगे जब अपनी जहानत को इस्तेमाल करेंगे। तीसरी वजह यह है कि मुसलसल कोशिश हम नहीं करते, मुसलसल कोशिश, हमने एक आध दफा कोशिश की, सोचा कि भाई अब आइंदा मैं कभी कोई गीबत नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हो गई, अगले दिन फिर हो गई, बस एक आध दफा की कोशिश की, ऐसा ही है जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाए और वो ये सोचे कि बस एक गोली खाने से मैं ठीक हो जाना चाहिए। नहीं जनाब, अब सारी जिंदगी जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है रोजाना गोली खाता है, डायबिटीज किसी को हो गई जब रोजाना जो है शुगर की गोलियां वो खा रहा है, कब कहता है कि नहीं एक बस दो तीन दफा तो में इलाज हो जाना चाहिए, दो तीन गोलियों में या दो तीन दिनों के अंदर। वहां तो ऐसा नहीं होता, जिस्मानी उसके अंदर की जो कि इसको गलना सड़ना ही है जिस्म को, उसके लिए हम कितने इकदाम करते हैं, कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन रूह हमारी अंदर से घुन की तरीके से गुनाह इसको खाते चले जा रहे हैं और तबाह बर्बाद हमारी रूह हो गई है, इसके अंदर कितने सुराख हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसको नहीं लगी हुई, लेकिन हम कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते जो रूहानी डॉक्टर हो, मसलन किसी आलिम के पास जाएं, रूहानी डॉक्टर आपको किताबों की सूरत में उसके अंदर भी आपको अपने बहुत से चीज़ों के इलाज मिल जाते हैं, कितने फलों सब्जियों के इलाज वगैरह वगैरह ये सब आप किताबों के अंदर ही से तो देखती हैं। तो इस सिलसिले में अहादीस मासूमीन भी है कि इन गुनाहों से कैसा पीछा छोड़ाएं, जरूरी नहीं कि हमेशा किसी आलिमी के पास भागी हुई जाएं, कभी जरूरत पेश आए तो वहां पर भी जाना पड़ता है, लेकिन जब बहुत सी चीजें हल हो सकती हैं, आपके घरों में बहुत सी किताबें आइमा मासूमीन के इरशाद आते हैं, सब हल उसके अंदर भी मौजूद है, ये तमाम हमारे कुलूब के जंग को दूर करने के लिए काफी हैं, चीजें सब मौजूद हैं, बस सिर्फ तलाश करना है, जहानत को इस्तेमाल करना है और मुसलसल कोशिश करनी, मुसलसल कोशिश। कुरान की एक आयत जब नाजिल हुई थी ना, फस्तकिम कमा उमिर, तो ए रसूल इस्तकामत इख्तियार करो जैसे कि तुमको हुक्म दिया गया, इस्तकामत। तो पैगंबर इस आयत के नाजिल होने के बाद अगले दिन लोगों ने देखा था कि पैगंबर इस्लाम के बाल सफेद हो गए, बाल सफेद, ओवरनाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर बाकायदा हमारा एक फिनोमेना है मेडिकल साइंस में भी, एक रात में भी बास औकात बाल सफेद हो सकते हैं, ओवरनाइट, यानी पैगंबर के साथ ये हुआ, इतनी ऐसी इस्तकामत, ऐसा ना हो कि जैसे जैसे अभी आप आई हैं, थोड़ा सा दिन गुजरेंगे, जरा से गर्मियां शुरू हो जाएंगी, थोड़ा कहीं किसी उस दिन कहीं जाना पड़ गया, जरा सी थकावट हो गई, अब फौरन इस्तकामत इस्तकामत क्योंकि नहीं रही, मदरसा छूट गया, जरा सी कुछ परेशानी है, किसी ने कुछ कह दिया, ताना दे दिया, तंस कर दिया, मदरसा छोड़ दिया, कोई सा प्रोग्राम शुरू हुआ, किसी घर में दर्स हुआ, दो तीन दर्स हुए, उसके बाद से दर्स होना बंद हो गए, किसी घर के अंदर कोई दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, जनाब दुआए कुमैल या हदीस किसा होगी, चंद दिन चला उसके बाद छूट गई, इस्तकामत ना होना, हमेशा मुसलसल कोशिश करते रहना, मुसलसल मुसलसल मुसलसल, यही वजह है कि हमसे गुनाह नहीं छोड़ते छूटते, एक आध दफा बस की कोशिश, उसके बाद जब वो उसमें नाकामी हो गई तो छोड़ के बैठ गए, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज के लिए दवा भी छोड़ देनी चाहिए थी, फिर शुगर की दवा भी छोड़ देनी चाहिए थी, और कितनी दवाएं बाज़ों का रोजाना खाने की, वो सब छोड़ देनी चाहिए, फिर हम कहेंगे कहा ठीक है जनाब, आप जो है शायद आपको गुनाह करने की भी इजाज़त मिल जाए, क्योंकि आप दोनों चीज़ों से बिल्कुल आ रही हो गए, ना जिस्म की आपको परवाह, ना कोई रूह की भी परवाह, लेकिन हम देखते हैं कि रूह जिस्म के मामले में जिसको बिलाखिर कब्र के कीड़ों की गजा बनना है, उसके लिए हम कितना ज़्यादा अहतमाम कर रहे हैं, और वो रूह जो हमेशा हमेशा साथ रहेगी, उसके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। तो बहरहाल यही वजह है कि जो इस्तकामत, इसको आपको ये खुद देखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत कमजोर सा आपका इरादा हो, कमजोर इरादा, जैसे कि इमाम खुमैनी कहते थे कि इंसानी इरादे को कमजोर करने वाली कोई भी चीज गुनाह और मौसीकी, गाने और मौसीकी से बढ़कर नहीं, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि हम टीवी और मुख्तलिफ जराए से बहुत ज्यादा मौसीकी हमारे कानों में जाती है, बहुत ज्यादा गाने हमारे कानों में जाते हैं, तो इस वजह से हम में वो सिफत जो है इस्तेकामत वाली और इरादा इरादे वाली के इरादे की मजबूती, ये हम में बहुत कमजोर पड़ गई, ये कमजोर पड़ गई, इसकी वजह यही वजह होती है कि हम किसी भी चीज का इरादा करते हैं लेकिन बाय तकमील तक नहीं पहुंचा पाते उसको, दाखला लिया मदरसे में छोड़ दिया, कोई चीज काम अच्छे नेक काम का इरादा किया करना शुरू किया, दो तीन दफा के बाद छोड़ दिया, कोई जिक्र पढ़ना शुरू किया कहा ताकीबाद में फला फला दुआ और फला सूरा पढ़ेंगे, दो तीन रोज पढ़ा फिर छोड़ दिया, यानी कभी कोई चीज पूरी आगे बढ़ने ही नहीं पाती, इस वजह से कि इंसानी इरादा बहुत कमजोर हो गया है, उसकी बहुत सारी वजूहत है जिसमें से एक वजह सिर्फ मैंने बयान की। अच्छा, इसी तरीके से अभी जिक्र हुआ था सैयद मेहदी बहरुल उलूम का, जिन पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होने का लोगों को गुमान होता था, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, शागिर्द उनके कहते हैं एक दफा सैयद मेहदी बहरुल उलूम दर्स दे रहे थे, दौराने दर्स देते देते मुस्कुराए, शागिर्दों ने कहा कि दौराने दर्स मुस्कुराना तो आपकी आदत में शामिल नहीं, कभी हमने मुस्कुराते नहीं देखा दौराने दर्स आप, कहा कि 20 साल की मेहनत शाका के बाद आज मुझे दौराने दर्स ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे आमाल रियाकारी से पाक हो गए, 20 साल की मेहनत शाका के बाद, 20 साल कितना बड़ा है, एक गुनाह के पीछे लग गए थे कि ये मेरे दिमाग में पैदा ना हो, रियाकारी से अपने आप को पाक करना 20 साल लग गए, बाज़ोकात आपको सोचे 20 साल कोई मामूली चीज नहीं होती, एक गुनाह के लिए पीछे बाज़ोकात कितनी मेहनत करना पड़ती, यही वजह है कि कितने मुज्तहिदीन भी कहते हैं और इमाम खुमैनी ने भी गालिबन चहले हदीस में लिखा है कि अगर कोई शख्स एक दफा शुरू कर दे, अपने दौरान दर्स कहा करते थे कि अगर कोई शख्स एक दफा तस्किए नफ्स करना शुरू कर दे, अपना अपने आप को गुनाहों से बचाना शुरू कर दे, तो बासों का दिल में आपके आता है ना, अच्छा 20 साल जब मेहदी बहरुल उलूम को रियाकारी से बचने के लिए लग गए तो हमें तो पता नहीं कितने 200 साल लग जाएंगे, और एक एक गुनाह को हम अलग अलग करते गए तो कई 1000 साल या उम्र नूह हमें चाहिए मसलन गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं, अगर आपने इस राह पर कदम आगे बढ़ा दिया, इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि पहला कदम आपने उठा लिया और गुनाह गुनाह छोड़ने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए, और उसके बाद इस दौरान आपको मौत आ गई, तो इंशाल्लाह रहमत खुदा आपके शामिल हाल होगी और आप बख्श दिए जाएंगे, आपने क्योंकि उसके बाद जिंदगी ने आपसे वफा नहीं की, परवरदिगार ने खुद ही अपने तरफ अपने जवार में आपको अपनी रहमत के साए में ले लिया और आपको अपने पास बुला लिया, वरना तो आपका इरादा यही था कि बस अब मैंने अपनी कजा नमाजें उतारना शुरू कर दी, रोजाना मसलन एक नमाज, मैं नहीं कहता कि आप अपनी कजा नमाजें जो हैं